أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد المخبر المعبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلى عليه جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہم کیمیائے سعادت کو پڑھ رہے ہیں جو کہ حضرت امام غزالی کی معروف کتاب ہے اور انہوں نے اپنے کتاب کے بہت سارے چیپٹرز یا عنوانات یا بہت سارے فصل بنائی ہیں تو جو پہلی فصل وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے آغاز میں وہ ہے مسلمانی کا عنوان یعنی مسلمان ہوتا کیا ہے کون ہے مسلمان وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے چار عنوان یا چار اور پہلا عنوان یہ کہ اپنے آپ کو پہچاننا اور اس میں بہت ہی معروف حوالہ دیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ان قریب ہم انہیں اپنے نشانیاں جہان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھلائیں گے تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی حق ذات ہے فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں اے عزیز ساری کائنات میں تجھ سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں ہے اور جو تو اس قدر قرب کے باوجود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا تو اور کیا چیز پہچانے گا چنانچہ وہ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات کی پہچان کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اے عزیز اگر تجھے اپنے آپ کو جاننا منظور ہے تو لازمی طور پر یہ بات جان لے کہ خدا نے تجھ کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جسے بدن کہتے ہیں جس میں آنکھ ناک کان سب موجود ہے دوسرا ہے باطن اس کے معنی ہے کہ جس میں نفس دل اور جان سب شامل ہے ظاہر کی آنکھ سے ظاہر دکھتا ہے اور باطن کی آنکھ سے باطن دکھتا ہے یہی باطن بقول امام غزالی کے تیری حقیقت ہے اور اسی باطن کے تابع خدا کے لشکر اور خدائی خدمتگار ہیں اور ہم اس حقیقت کو دل کہتے ہیں یعنی اس باطنی طاقت کو دل کہا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ ہم جب دل کی بات کریں گے تو اے عزیز جان لے کہ دل سے ہی حقیقت کی دنیا کھلتی ہے اور اسی حقیقت کو کبھی روح بھی کہا جاتا ہے کبھی نفس اور دل سے وہ گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہوتا جو سینے میں بائیں طرف موجود ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو جانوروں اور مردوں کے بھی ہوتا ہے اس دل کی جو حقیقت ہے جب لفظ دل استعمال کیا جاتا ہے اصل میں وہ باطنی طاقت ہے یا وہ علم ہے جسے عالم شہادت کہا جاتا ہے یعنی اللہ والے جب دل سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں اندر کی باطن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہ عالم شہادت میں چلے جاتے ہیں، کہ یعنی جو آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی اندر کی حقیقت کیا ہے وہ انہیں نظر آتی ہے، اسی کو عالم شہادت کہا جاتا ہے، یعنی باطن کی چیزوں کو جان لینا. تو پتہ یہ چلا کہ دل کی صلاح تصوف میں باطنی طاقت کے لیے ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اے عزیز، یہ سمجھ کہ جب تک تو دل کی ہستی کو نہیں جانے گا، اس کی حقیقت کو نہیں پہچانے گا، تو تجھے کیا ملے گا؟ پہلے ہستی پہچان، پھر حقیقت جان، بعد میں دل کا لشکر معلوم کر. دل کا لشکر سے مراد ہے باطنی طاقتیں. دل کا لشکر معلوم کر کہ کیا ہے، پھر یہ سمجھ کہ دل کو اس لشکر سے کیا تعلق ہے، یعنی جو باطنی طاقتیں ان کا اور دل کا کیا تعلق ہے. پھر اس کی صفت پہچان کہ خدا تعالی کی معرفت اسے کس طرح حاصل ہوتی ہے، اور معرفت سے اپنی سعادت کو کس طرح پہنچتا ہے، یعنی جب معرفت اس کو حاصل ہو گئی تو پھر اس کو بلند رتبے کیسے ملتے ہیں. یعنی دل کا ہی معاملہ ہے کہ دل سے ہی عبادت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں. تو جب دل کو پہچان لیا تو اپنی سعادت کو، اپنی خوش نصیبی کو بھی انسان پہچان لیتا ہے. پھر فرماتے ہیں ایک نئی فصل بنا کر اپنی کتاب میں، دل کیا ہے اور اس کی کیا خاص صفت ہے، یہ بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. یعنی شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ دل کی باتوں کو کھول کر بیان کیا جائے. اگر اجازت دے دے شریعت تو قیامت آ جائے. اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح نہیں فرمائی، اور خدا تعالی کی جناب سے یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ کے علم میں ہوگا نا کہ بھی حضرت امام غزالی نے فرمایا تھا کہ دل سے مراد روح بھی ہے، روح. تو اسی لیے روح کو اللہ نے واضح کر کے بیان نہیں کیا، ورنہ قیامت آ جاتی. سوال، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، آپ فرما دیجئے کہ وہ میرے پروردگار کے حکم سے ہے. روح اللہ کے کاموں اور عالم امر سے ہے، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہ ہوئی. فرمایا آگاہ ہو، اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرما. اب یہ بڑی خوبصورت اور بڑی تصوف کی باریک باتیں چل رہی ہیں اس میں، کہ اس میں سارے عالم شہادت بھی ہے، عالم ارواح بھی ہے، عالم حیات بھی ہے، عالم زیست بھی ہے، عالم کون و مکان بھی ہے، ساری کچھ کیفیات آ رہی ہیں اس میں. فرماتے ہیں کہ عالم خلق جدا ہے اور عالم امر الگ. پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عالم خلق کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جہاں ناپتول آ جائے، جہاں تعداد آ جائے، جہاں مقدار آ جائے، جہاں چیزوں کو جانچنے کے پیمانے آ جائیں، اسے عالم خلق کہا جاتا ہے. اسی لیے لغت میں یا ڈکشنری میں خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہوتے ہیں، خلق کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنا. اور آدمی کے دل کے لیے اندازہ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ جو دل کی اصطلاح ہے، قلب کی اصطلاح، اس کے لیے اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے یہ تقسیم قبول نہیں کرتا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ روح باوجود اس کے کہ اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس میں مقدار اور اندازے کو دخل ہے، مگر پھر بھی روح مخلوق ہے یعنی پیدا کی گئی ہے، جیسے کہ خلق اندازہ کرنے کو کہتے ہیں ویسے ہی پیدا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں اگر ہم استعمال کریں دل کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ روح عالم خلق سے ہے، اور دوسرے کے معنی یہ ہے کہ اگر دوسرے معنی لیں یعنی مخلوق کے معنوں میں لیں تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اگر اس کے دوسرے معنی روحانی معنی لیے جائیں تو پتہ چلے گا کہ روح عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے۔ عالم خلق میں اشیاء کو تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اور روح کو نہ تولا جا سکے گا نہ ناپا جا سکے گا، کیونکہ یہ عالم امر سے ہے۔ تو یہ کیونکہ قرآن فرماتا ہے نا قل الروح من امر ربی، تو جب امر ربی کہہ دیا تو یہ عالم امر سے ہوئی، عالم خلق سے نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیے بات کہ روح کی جو کیفیت ہے وہ بالکل الگ ہے، اور اس کو جاننا ہے تو قرآن پاک کی اس آیت کی طرف آئیے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ بھائی روح تو ہماری بھی ہے، روح آپ کی بھی ہے، تو پھر آپ میں ہم میں کیا فرق ہے، آپ بھی قرآن پڑھ لیں ہم بھی قرآن پڑھ لیں گے، بات وہی ہو گئی، برابر ہو گئی۔ نہیں، بات برابر نہیں ہو گئی، روح آپ میں بھی ہے اور ہم میں بھی ہے، لیکن اللہ والوں کی جو روحیں ہوتی ہیں ان میں اور جو ہماری روح ہیں ان میں ایک فرق ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے کون لوگ ہیں؟ یہ ہماری طرح نہیں ہوتے کہ ایک رات کبھی 27 رمضان کی آگے تو جاگ لیے بڑی مشکل سے، وہ بھی نیندیں آ رہی ہیں، بڑی تھکن ہو رہی ہے، اس میں بھی 100 بار ہم سوچ رہے ہیں یار میرے کاروبار کا کیا ہوگا، صبح تو مجھے جاب پہ جانا ہے، یا کبھی کوئی ایک رات بڑی آ گئی تو 10-20 رکعتیں پڑھ لی تو ہم نے اس میں مانگ لیا اور اگلے دن کہا کہ یار ہم نے مانگا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ ایسے کچے عقیدے والوں کی روحوں کی بات نہیں ہوتی ہے یہ۔ جو اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھلائیں گے، تو یہ راستے دکھانے والے اور دیکھنے والے اور راہ میں کوشش کرنے والے لوگ، وہ جو روحیں ہوتی ہیں وہ روح الگ ہی ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کی روحیں ہوتی ہیں الحمدللہ، جن سے آپ منسلک ہیں، جن کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنی روحوں کو پاکیزہ کریں۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اور جس نے پوری ریاضت نہیں کی، ریاضت سے مراد ہے راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا، پڑھنا، ذکر کرنا، اور جس نے پوری ریاضت نہیں کی اس سے روح کی حقیقت کو بیان کرنا ناانصافی ہے۔ اس کو کیا پتا روح کیا ہوتی ہے جس نے ریاضت ہی نہیں کی، جس نے روح سے بات ہی نہیں کی۔ لیکن مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے دل کے لشکر کو جاننا چاہیے، یعنی دل کے اندر پوشیدہ طاقتیں کیا ہیں، ارد گرد طاقتیں کیا ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ جو لشکر کو نہ جانے گا وہ کوشش کیا کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں کیا کوشش کرے گا کہ وہ روحانی طاقتیں حاصل کرے۔ امام غزالی نے یہ بات کہہ کے فصل مکمل کر دی اپنا چیپٹر، ایک بات جو ہے فصل عربی زبان میں کہتے ہیں، ایک بات مکمل کرنے کے بعد پھر دوسری بات پر جانا، فصلہ پیدا کرنا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نئی فصل میں، اے عزیز یہ بات جان کہ بدن دل کی مملکت ہے، دل کی ریاست ہے، اور اس مملکت میں دل کے مختلف لشکر ہیں، اور قرآن میں آیا نا کہ وما یعلم، اور تم کیا جانتے ہو، جنود ربکم اللہ، کہ جو اللہ کے لشکر ہیں وہ اللہ کے لشکر کیا ہے تمہارے رب کی جانب سے، ماں سوائے کہ وہ جانتا ہے. دل کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی روح کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب جو سعادت حاصل کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں راتوں کو جاگنے کی، جو کوشش کرتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج کی، جو کوشش کرتے ہیں ذکر اللہ کے ذریعے، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کی، اصل میں وہ معرفت کی کوشش کر کے اللہ کے راستوں پر چل پڑتے ہیں. جیسے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، راتوں کو جاگتے ہیں نا، کہ اس وقت آپ رات کو جاگ رہے ہیں اور کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ کوئی دنیاوی چیز نہیں سن رہے، آپ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں پاکیزہ کرنے کے لیے مزید دل کو. تو یہ جہاد ہے، یہ کوشش ہے روحانیت کی دنیا میں، اس کو جہاد کہتے ہیں، نفس کو پہچاننا اور پھر اللہ کی طرف راغب ہو جانا. یہ سارا کا سارا بقول امام غزالی کے علم حسیہ سے ہوتا ہے. حسیہ کا مطلب the knowledge of feelings، کسی چیز کو اپنے احساسات کو جان لینا. اب جب احساسات چیزوں کو جان لیا تو بقول امام غزالی کے عجائبات عالم کی معرفت ظاہر و باطن کے حواس سے ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو جاننا سونگنے سے، چکھنے سے، ان چیزوں سے ہوتی ہوتی ہے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں. اور یہ سب کچھ ظاہر و باطن کا جو عمل ہوتا ہے یہ بدن کے ذریعے ہوتا ہے. تو پتہ چلا دل حکمراں ہے اور بدن رعایا ہے، تو رعایا کے ذریعے حکمراں کو آگہی حاصل ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہاتھ نے چوری تو نہیں کی، زبان نے جھوٹ تو نہیں بولا، آنکھ نے خیانت تو نہیں کی، قدم اللہ کی مسجد کے ہٹ کر کہیں اور تو نہیں گئے. چکھنے کے لیے کہا تھا کہ تمہیں حلال رزق دیا گیا، حلال کھاؤ، تو چکھنے کے لیے اس نے حرام کھانا شروع کر دیا. تو یہ بدن رعایا ہے، اس کو جانتا بادشاہ ہے. اسی سے آگہی ہوتی ہے کہ دل یعنی قلب اس کو معرفت کی طرف لے جا رہا ہے یا دنیا کی طرف لے جا رہا ہے. تو یہ ایک نظام مملکت ہے، یہ ایک نظام کائنات ہے، اس سے پہچانی جاتی ہے چیزیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ معرفت دل کا شکار، معرفت دل کا شکار، اور حواس یعنی فیلنگز اس کا پھندہ ہے. پھندہ وہ ہوتا ہے جس سے چیزوں، جیسے پرندوں کو پکڑ لیتے ہیں، چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھندہ بنانا، جس میں پکڑ لیتے ہیں کسی چیز کو، گرفت میں لیتے ہیں، پھندہ، جو آپ نیٹ، جس کو آپ نیٹ کہتے ہیں مچھلی وغیرہ کے لیے، وہ نیٹ ہوتا ہے، پانی میں ڈالا اس میں مچھلیاں پھنس گئی، تو یہ پھندا کہلاتا ہے. فرماتے ہیں کہ معرفت دل کا شکار اور حواس اس کا پھندا ہے. بدن سواری اور دام کو اٹھانے والا ہے، یعنی بدن جو ایک سواری ہے، جو جسم ہے جو وزن وغیرہ کو اٹھاتا ہے، چیزوں کو اٹھاتا ہے. اسی لیے دل کو بدن کی ضرورت ہے. دیکھیے کتنے اہم بات کی جواب کتنے آسانی سے دے دیا ہے امام غزالی نے. فرماتے ہیں کہ اگر وہ باطن کا ملاپ نہیں ہوگا تو کیسے پتا چلے گا کہ عبادت کیسے کی نہیں کی. اگر آزمائش نہیں ہوگی تو نتیجہ کیسے آئے گا؟ امتحان میں آدمی بیٹھے گا نہیں تو فیل اور پاس کا کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے روح تو اللہ نے دے دی پاکیزہ آپ کو، لیکن ساتھ میں ہی بدن دے دیا کہ وہ مملکت میں کیا خرابی پیدا کرتا ہے. اس کو اختیار کہتے ہیں، اس کو خیار کہتے ہیں، اس کو آپشن کہتے ہیں، اس کو ڈیلیگیٹڈ پاور کہتے ہیں. یہ آپ کو مل گیا. اسی لیے دل کو بدن کی ضرورت ہے. اور بدن پانی، مٹی، گرمی اور تری سے مل کر بنا ہے. اس بنا پر کم طاقت ہے اس کی، اور باطن میں بھوک، ظاہر میں آگ، پانی، دشمن درندوں کے سبب سے اسے ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے. باطن کی جو بھوک ہے نا، باطن میں جو بھوک لگتی ہے اس کو حوث کہتے ہیں. اس سے بدن کو بھی خطرہ ہوتا ہے، قلب کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے کھانے پینے کی اسے حاجت ہوتی ہے اور دو لشکروں کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس صورت میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ دو لشکروں کی اسے ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ کہ اس کا دشمن بھی ہے، پھر آگ بھی، پانی بھی، پھر اندر بھوک بھی ہے. ایک ظاہری لشکر. ظاہری لشکر کیا ہے؟ جیسے ہاتھ، پاؤں، منہ، دانت، میرا. دوسرا باطنی لشکر، جیسے بھوک، پیاس اور ظاہری دشمن سے بچنے میں بھی اس کے دو لشکروں کی ضرورت ہوتی ہے. ہاتھ پاؤں تو ظاہری لشکر ہے، اور غصہ اور خواہش باطنی لشکر. اور بے دیکھے چیز مانگنا اور بے دیکھے دشمن کو ہانکنا ممکن نہیں. تو ہوا سے ظاہری اور ہوا سے باطنی کی ضرورت ہوئی. تو پتہ چلا کہ ان دشمنوں سے لڑنے کے لیے، ان لشکروں کو صحیح رکھنے کے لیے ہوا سے ظاہری کی ضرورت بھی ہے، ہوا سے باطنی کی ضرورت بھی ہے. تو ہوا سے ظاہری میں آ گیا دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، یہ پانچوں طاقتیں آ گئیں. اور اسی طرح خیال، تفکر، حفظ، توہم اور تذکر کی قوتیں آ گئیں، جو دماغ میں باطنی پانچ حواس ہیں. ہر ایک قوت کے لیے خاص کام ہے. ایک بھی کوئی چیز خراب ہو جائے تو انسان کے دین اور دنیا دونوں میں خلل آتا ہے. یہ سب ظاہری باطنی لشکر دل کے اختیار میں ہے. دل سب کا بادشاہ ہے. زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، قوت فکر، سب دل کے حکم سے کام کرتے ہیں. اور سب کو خدا نے خوشی سے دل کے تابع بنایا ہے تاکہ بدن کی حفاظت کرے، کہ دل اپنا سامان فراہم کرے اور اپنا شکار پکڑے اور آخرت کی سوداگری پوری کرے. یعنی روح جو ہے وہ غصے کو، حسد کو، کینے کو شکار سمجھ کے پکڑ لے اور اس کو ہل لگا دے، آخرت کی تیاری کرے، روح پاکیزہ رہے اور اپنی سعادت کے بیج بکھیرے. یہ لشکر دل کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے فرشتے اللہ تعالی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں، اور حکم الہی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ جو گفتگو ہم نے ابھی امام غزالی کی سمجھی ہے، تو اس کو ذرا سا میں آسان اردو میں یہ سمجھاؤں گا کہ ظاہر کی طاقتیں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ ہے، چکھنا، دیکھنا. باطن کی طاقتیں بھی آپ نے دیکھ لی کہ کیا ہے، کسی چیز کو سوچنا، غور و فکر کرنا، ذکر کرنا، کسی چیز میں غرق ہونا، یہ سب. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دل کے تابع کر دیا اور خوشی خوشی تابع ہو کر چل رہے ہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جیسے فرشتے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے اور خوشی خوشی کر رہے ہیں، ایسے ہی دل یعنی روح کی اطاعت کے لیے اللہ نے ان لشکروں کو پیدا کیا ہے. اگر ہم ان کی تربیت کریں تو یہ خوشی خوشی اطاعت کریں گے، لیکن اگر بھوک کے لیے حرام کھانا شروع کر دیں، دکھاوا شروع کر دیں، دل آزاری کرنے لگے، لوگوں کو تکلیف دینے لگے، لوگوں سے غرور سے بات کریں، خدا نے خوبصورت بنایا، خدا نے رنگ صاف دے دیا، خدا نے پیسے والا بنا دیا، اپنے رشتہ داروں سے امیر کر دیا، خدا نے طاقتور بنا دیا، تو کمزور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے، تو گویا آپ نے اللہ کے لشکر کو غلط استعمال کیا. دل کو یعنی روح کو آپ نے پاکیزہ نہیں کیا، روح کو طاقت نہیں بنایا، تو نقصان میں رہے. پھر یہ بات مکمل کرنے کے بعد ایک نئی فصل شروع کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ اے عزیز، جو کچھ بیان ہوا اس سے تو نے یہ جان لیا کہ خواہش اور غصے کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت ہی کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے. تو یہ دونوں بدن کے خدمتگار، اور کھانا اور پینا بدن کا چارہ ہے، اور بدن کو حواس کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو بدن حواس کا خادم ہے، اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے. جو حواس ہیں, فیلنگس ہیں, اور ٹو نو اباؤٹ تھنگس ہیپننگ اینڈ مس ہیپننگ. تو یہ جو نالج آتی ہے ہمارے پاس اس عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا ہے, تو حواس کا خان ہے. حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے جو پیدا کیا ہے, تو کیا کام ہے عقل کا, تو وہ کیا پہ کیا نہیں کرتی, اس پر روح پوری طرح سے واقف ہوتی ہے. جب دل کی شمع اور چراغ بن گئے اور اس کی روشنی میں درگاہ الہی کی دیکھنے کی طلب پیدا ہوئی, تو پھر درگاہ الہی یعنی عرش دل کو نظر آئے گا. یہی دید, یہی دیکھنا دل کی جنت ہے, بہشت ہے. تو عقل دل کی خادمہ ہے, اور دل جمال الہی کے نظارے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جب دل اس نظارے میں مشغول ہوا تو بندہ خدا کی درگاہ کا خادم بن گیا. اسی لیے خدا تعالی نے جو فرمایا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. اس کے معنی یہ ہے کہ دل کو پیدا کر کے اسے ملک, لشکر اور سواری بدن کی اسی لیے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلی علیین کی سیر کرے, یعنی زمین پر رہ کر آسمانوں کی یعنی عرش کی سیر کرے, جنت کی سیر کرے. اگر کوئی اس نعمت کا حق ادا کرنا اور بندگی کی شرط بجا لانا چاہے تو چاہیے کہ بادشاہ کی طرح مسند پر بیٹھے اور خدا کی درگاہ کو اپنا مقصود اور قبلہ بنائے اور آخرت کو اپنا وطن اور ٹھہرنے کی جگہ قرار دے اور دنیا کو منزل بدن کی سواری, ہاتھ پاؤں کی خدمتگار, عقل کو وزیر, خواہش کو مال کا نگہبان, غصے کو کوتوال اور حواس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کو ایک ایک کام پر لگا دے کہ وہاں کی خبریں لائیں کہ ہو کیا رہا ہے, اور قوت خیال جو دماغ میں اگلی طرف ہے اسے اخبار کے ہر کاروں کا افسر بنائے کہ خبروں کو جمع کرے. خیالات جو ہیں وہ اللہ کے تصور میں جب رہیں گے تو خود بخود خبریں جمع ہوں گی, تاکہ جاسوس تمام خبریں اس کے پاس لائے, اور قوت حافظہ جو دماغ میں پچھلی طرف ہے اسے خبروں کا محافظ دفتر قرار دے کر اخبار کے پرچے اس افسر سے لے کر حفاظت سے رکھے, اور وقت پر وزیر عقل سے عرض کرے, اور وزیر ان سب چیزوں کے موافق جو ملک سے اسے پہنچی ہے ملک کا انتظام اور بادشاہ کے سفر کے تدابیر کرتا رہے. وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ لشکر میں سے مثلا خواہش, غصہ وغیرہ بادشاہ سے منحرف ہو گیا اور اطاعت و فرما برداری سے باہر ہو گیا اور راہزنی کرنا چاہتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, تو جہاد کی طرف متوجہ ہو کر پھر راہ پر لے آئے, یعنی سختی کے ساتھ اس کے خلاف جہاد کرے, پھر راہ پر لے آئے اور اسے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کرے, کیونکہ سلطنت ان کے بغیر درست نہیں رہے گی, بلکہ ایسی تدبیر کرے کہ ان کو اپنے قابو میں لے آئے کہ جو سفر درپیش ہے اس میں وہ یار و مددگار بن جائیں, دشمن نہ ہو جائیں, رفاقت کے اندر رہے, محبت سے قابو آ جائے, چوری ڈکیتی عمل میں نہ لائیں. جب ایسا کیا تو سمجھ لے کہ اے عزیز تو نیک بخت اور خوش بخت ہو گیا, نعمت کا حق ادا کر دیا, اور اس نعمت کے عوض سرفرازی کا خلعت وقت پر تجھے ملے گا, اور اگر اس کے خلاف عمل میں لایا تو دوسرے ڈکیتی کرنے والے باغی اور دشمنوں سے مل گیا تو نمک حرام اور بدبخت ہو گیا اور اپنی بدعمالی کی سخت سزا پائے گا. جی جناب, آپ سب نے یہ فصل سنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی, تو پتہ چلا کہ عقل کو, حواس کو, حواس ظاہری و باطنی کو تابع کرنا ہے, ان کے خلاف جہاد ایسا کرنا کہ یہ باغی نہ ہو, یعنی ایسا جہاد نہیں کہ آپ بیمار پڑ گئے, آپ غصے میں آ گئے, آپ نفرت کی آگ میں جلنے لگے, یا آپ کو کچھ نظر نہیں آیا, آپ نے وظیفے شروع کیا آپ کو نظر کچھ نہیں آیا, تو آپ پر غصہ طاری ہو گیا, مایوسی طاری ہو گئی, अरे मैं तो अल्लाह का पसंदीदा ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। वो फलां को देखो, फलां तो वो हो, वो फलां को तो सब नजर आता है, मुझे कदर नजर क्यों नहीं आ रहा। बस जिस लम्हे आपने ये सोचना शुरू कर दिया, शैतान गालिब आ गया। शैतान ने गोया आपकी यह चोरी कर ली, डकैती मार ली। तो आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में? हिफाजत करेंगे। आप अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करेंगे? अपने लश्कर के जरिए। लश्कर वो है जो इमाम गजाली ने बयान फरमाया, उसके तफसीलात में नहीं जाऊंगा। और फिर ये लश्कर आपको आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी दिलाएगा। देखिए, आप अगर बादशाह है ना विलायत में, या आप उस मंजिल पर चलना चाहते हैं जहां बादशाहत मिलती है, कामयाबी की सरफराजी मिलती है, लिबास मिलता है, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले और अल्लाह वालियां हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह वालियां हैं। औरतों को कम ना समझे, ऐसा ऐसा नवाजा है कि मर्दों को रुतबे नहीं मिले जो उनको मिले हैं। आंखें बंद करती हैं और करते हैं, अल्लाह से मुखातबत शुरू हो जाती है। वो उनके मामलात हैं। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले हैं, आंख बंद की और काबे की तरफ तवाफ शुरू कर दिया। लेकिन मंजिल है लश्कर को इस्तेमाल करके आपकी ताकत पर। देखिए, एक मिसाल देता हूं, दुनियावी मिसाल है। दो मुल्क है बराबर बराबर में, एक मुल्क में खुशहाली है, एक मुल्क में खुशहाली नहीं है। बादशाह दोनों के हैं, अवाम दोनों में है, दोनों में सब कुछ है, क्या वजह है? एक में बादशाह गुस्से वाला है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है, लोगों के दिल दुखाता है, फिर वो नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, जकात भी देता है, हज भी करता है, लेकिन तकलीफ देता है जबान से, तो उसकी इबादत बेकार हो गई। सब सब इबादत बेकार हो गई, नरमी नहीं है। अरे जब आपने गुस्सा कर लिया, नाराज रहे, तकब्बुर किया, तो फिर इबादत का क्या असर हुआ? तो आपके लश्कर बेकार हो गए। बजाहिर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, बजाहिर आप इबादत भी कर रहे हैं, बजाहिर आप जिक्र भी कर रहे हैं, सब बेकार हो गए। दूसरा बादशाह है, उसके लश्कर कामयाब है, क्योंकि वो अपने गुस्से को, अपनी कैफियत को, अपने मामला को उसी तरह से चलाता है जैसे इमाम गजाली ने फरमाया, कामयाबी की तरफ चला गया, खुशहाली आ गई। तो दोनों ने, दोनों मुरीद हैं एक ही पीर के। एक ने सफर का आगाज किया, दूसरे ने भी किया। एक जल्दी कामयाब हो गया, एक को बहुत देर लग रही है। क्यों? इसलिए कि वो गलती कर रहा है, कहीं लश्कर को सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। लश्कर को सही इस्तेमाल करे, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी। मैं गजाली फरमाते हैं अगली फसल में कि ए अजीज, जब मालूम हो गया कि बातिन में ये चारों हुक्म देने वाले हैं, तो अपने हरकात और सकनात को देखकर चारों में तो किसकी इताअत में है? अब आपको अपना एनालिसिस करना है। फरमाते हैं कि चारों चीजें हैं, फरमाते हैं कि तुम ये देखो कि किसकी इताअत में है ये सब। फरमाते हैं कि जब तुम्हारी ये ताकत हो जाएगी ना कि तुम देख सको कि किसकी इताअत कर रहे हैं, तो फिर जान लो और यकीन कर लो कि तू जो हरकत करेगा उससे दिल में एक सिफत पैदा होकर एक खूबसूरती पैदा करेगी। इस जहान में तेरी साथी होगी। इन सिफात को अखलाक कहते हैं। देखिए सुभान अल्लाह, क्या अखलाक की तारीफ की है कि जो दिल पर इबादत के जरिए जो आपके दिल पर आती है ना बात, उससे आपकी शख्सियत बनती है, अखलाक पैदा होता है। और सब अखलाक इन चारों को हुक्म करने वालों ही से पैदा होते हैं। यानी जो हमारे अंदर ये बदतमीजी का उंसर आता है, लोगों से चीख के बोलने का आता है, गुस्सा करने का आता है, बद अखलाकी करने का आता है, या बहुत झुक के मिलने का आता है, आगे बढ़ के काम करने का आता है, किसी के दिल न दुखाने का, हमें ये सिफत पैदा होती है। तो हम जो बातिन की ताकत है उनको क्या हुक्म देते हैं, कैसे रखते हैं, हमने क्या देखा, उसी से हमारी ये जाहिर अखलाक पैदा होते हैं। फरमाया کہ اگر تو خواہش کا متی ہو گیا تو پھر جان لے کہ ناپاکی، بے حیائی، لالچ، خوشامد، دوسروں کی برائی پر خوش ہونا، ایسی صفات تم میں پیدا ہو جائیں گی اگر تو نے ان برائیوں کو دبا لیا. تو جان لے کہ تو تجھ میں قناعت، حیا، شرم، دانائی، پارسائی، غیر لالچی پن اور غریبی کی کیفیت پیدا ہوگی. اگر تو غضب کے کتے کی یاد کرے گا تو نڈر ہونا، ناپاکی، بڑا بول بولنا، غرور کرنا، تکبر، اپنی بڑائی چاہنا، افسوس کرنا، دوسروں کو کم جاننا اور ذلیل سمجھنا، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرنا، یہ ساری صفات پیدا ہوگی. اور اگر اس کتے کو ادب میں رکھے گا، یعنی غضب کو، غصے کو ادب میں رکھے گا، تو صبر، بردباری، درگزر کرنا، استقلال، بہادری، خاموشی، عزت، بزرگی، یہ ساری صفات اخلاق کے تم میں پیدا ہوں گی. اگر تو اس شیطان کی اطاعت کرے گا جس کا کام اس سور اور کتے کو ورغلا کر دلیر کرنا، مکر و فریب سکھلانا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، جال سازی کرنا، جھوٹ بولنا، ریجنا، مکر و فریب وغیرہ، تو یہ سارے امور تجھ میں پیدا ہو جائیں گے. اور اگر تو نے اس کو زیر کر لیا اور اس کے دھوکے میں نہ آیا تو تو کامیاب ہوگا اور عقل کے لشکر کی مدد کرے گا. تو دانائی، معرفت، علم، حکمت، صالحیت، حسن، اخلاق، بزرگی اور ریاست کے صفات پیدا ہوں گی. اور یہ وہ اوصاف ہیں جو تیرے ساتھ رہیں گے، تیری نیک یادگار ہوں گے، تیرے جانے کے بعد بھی تجھے زندہ رکھیں گے اور تیری سعادت کا، یعنی تیری خوش نصیبی کا بیج بن جائیں گے. اور جن کاموں سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں گناہ کہتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جن باتوں سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں گناہ کہتے ہیں، اور جن کاموں سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں عبادت کہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں عبادت اور گناہ کا کتنا خوبصورت انہوں نے فلسفیانہ تصوف کا انداز اختیار کیا ہے. جن کاموں سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں گناہ کہتے ہیں، جن کاموں سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں عبادت کہتے ہیں. آدمی کے حرکات و سکنات سے، ان دو حال سے جن کا ذکر ہوا خالی نہیں ہے. انسان کی حرکات و سکنات میں ابتدائی طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. دل گویا ایک روشن آئینہ ہے اور برے اخلاق دھواں اور ظلمات اور اندھیرا ہے، اور جب دل تک پہنچتے ہیں تو اسے اندھا کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے دید سے ایسا شخص محروم رہے گا جو ان چیزوں میں رہا. اور نیک اخلاق گویا نور ہے، روشنی ہے، کہ دل میں پہنچ کر اسے سیاہی اور گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر برائی کے بعد بھلائی کر کہ بھلائی برائی کو مٹا دیتی ہے، یا قیامت میں آدمی کا دل روشن ہوگا یا تاریک. فرمایا کوئی نجات نہ پائے گا مگر وہ شخص جو خدا کے سامنے ایسا دل لایا جو گناہوں سے سلامت ہو. اور آدمی کا دل ابتدائی خلقت میں لوہے کا سا ہے، یعنی جب انسان کا دل پیدا کیا جاتا ہے تو گویا وہ لوہے کی طرح ہوتا ہے جس سے روشن آئینہ بنتا ہے کہ تمام اس میں دکھائی دیتا ہے، بشرطے کہ اسے خوب حفاظت سے رکھا جائے، نہیں تو اس لوہے پر ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ اس سے آئینہ نہ بن سکے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ان کے دلوں میں وہ جو کچھ کماتے تھے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو یہ ماشاءاللہ دل کے کیفیت یعنی روح کی کیفیت کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس پیرائے میں بتایا کہ کیسے گناہ پیدا ہوتے ہیں، کیسے ثواب پیدا ہوتے ہیں، کیسے معمولات اور معاملات زندگی بنتے ہیں، یہ سب بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک فصل اور پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب. فرماتے ہیں، اے عزیز، شاید تو یہ کہے کہ آدمی میں چونکہ درندوں، چوپایوں اور شیطانوں کی صفتیں ہیں، تو ہم کیوں کر جان لیں کہ فرشتہ پن انسان کی اصل ہے، یعنی نیکی اس کی اصل ہے، اور یہ صفات عارضی اور عاریتن ہیں، اور کس طرح معلوم ہو کہ آدمی فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور صفات کے لیے نہیں. تو سن تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ آدمی چوپایوں اور درندوں سے برتر ہے. خدا نے ہر چیز کو کمال دیا ہے، وہی اس کا اعلیٰ درجہ ہے، اسی لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ گھوڑا گدھے سے عزت دار ہے، کیونکہ اسے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا اور اسے لڑائی اور جہاد میں دوڑانے کے لیے، تاکہ سوار کی ران کے نیچے جیسا چاہے دوڑنے والا یہ گھوڑا دوڑتا رہے. حالانکہ اس کو گدھے کی طرح بوجھ اٹھانے کی قوت بھی ہے، لیکن کمال گدھے سے زیادہ ملا ہے. اگر وہ اپنے کمال سے عاجز ہو تو اس پر بوجھ لا دیں گے اور اس کو گدھے کا مرتبہ ملے گا. اس میں اس کی خرابی اور نقصان ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ آدمی کھانے پینے سونے جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنے تمام عمر اسی میں گزار دیتے ہیں، اور بعض جانتے ہیں کہ آدمی کو اور چیزوں کو زیر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دونوں خیال غلط ہیں، اس لیے کہ کھانا پینا جمع کرنا خواہش سے ہوتا ہے، اور خواہش جانوروں کو بھی ہوتی ہے، بلکہ اونٹ کا کھانا بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے بہت سارے جانور ہیں جو انسان سے زیادہ اور چیزوں میں ہیں. اسی طرح سے دیکھیے کہ انسان غصے کو مغلوب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن انسانوں سے زیادہ غصہ درندوں میں پایا جاتا ہے. تو جو کچھ درندوں، پرندوں کو ملا ہے، چرندوں کو ملا ہے، وہ آدمی کو بھی ملا ہے، لیکن ایک کمال کی چیز عطا ہوئی ہے، وہ کمال ہے عقل، کہ اس کے سبب سے آدمی خدا کو پہچانتا ہے، اس کی جو باطنی طاقتیں ہیں اس کو پہچانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور متی کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب. الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. اور آدمی کی حقیقت وہی ہے جو اس کا کمال ہے، اور صنعتیں عارضی اور عاریتن ہی ہوا کرتی ہیں، یعنی جو یہ چیزیں ہیں، جو صفات ہیں، یہ عارضی ہوا کرتی ہیں. یہ آدمی کے کمال کے لیے پیدا ہوئی کہ تاکہ انسان اصیل یا کمین بن سکے. اسی لیے جب آدمی مر جاتا ہے، نہ خواہش رہتی ہے، نہ غصہ، یا ایک جوہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت سے آراستہ ہوتا ہے، اور یہی آدمی کا رفیق ہوتا ہے، اور یہی جوہر فرشتوں کا پھر رفیق ہوتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے ہیں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بیٹھے ہیں بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے. تاریکی انسان میں گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، پھر اسے زنگ لگ جاتا ہے. انسان اوندھا یا الٹا اس لیے جاتا ہے کہ اس میں غصہ اور غضب کی کیفیات سے بظاہر تو اس کو آرام ملتا ہے، وہ غصہ کر کے لوگوں تکلیف دے کر تو وہ بڑے آرام سے محسوس کرتا ہے کہ چلو وہ بڑا آدمی بن گیا، لیکن اس کا قلب یعنی روحانیت برباد ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ جو غصہ کرتا ہے اس کا سر نیچے رہتا ہے، وہ روحانی طور پر اس کا چہرہ جھک جاتا ہے، جسم الٹا ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے ولرا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اور کبھی تو دیکھے جس وقت مجرم سر نیچے کیے ہوں گے اپنے رب کے پاس. یہ مجرم کیوں ہیں؟ مجرم اس لیے ہیں کہ انہوں نے غصہ کر کے، تکبر کر کے، سختی کر کے، دوسروں کے دل دکھا کر اپنے آپ کو منوانا چاہا، تو یہ نفس کی طرف چلے گئے. تو فرمایا کہ جو شخص ایسا ہوگا شیطان کے ساتھ سجین میں جائے گا، اور سجین کے معنی ہر ایک کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے حق تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیسے معلوم ہو کہ سجین کیا ہے. تو یہاں الحمدللہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ باتیں آپ کے نظر کی ہیں، اور یقیناً یہ باتیں بہت اہم ہیں. قبل اس کے کہ ہم سوال جواب کی طرف جائیں، ہمارے